هم نفع روحی دارد، عقده‌اش گشوده می شود، علاقه‌اش رو اظهار کرده، هم نفع بدنی دارد، مرسوم است. معمول میگن این دم زنها اگر یک سال نزنن گرفتار سردرد می شوند، بی اختیار میزنه. این نمیشه گفت خلاف شرعه، این نمیشه گفت حرامه. ولذا امام امت بزرگترین فقیه عصر نفرمود که این حرامه، فرمود حالا در یه شرایطی اگر نزنید بهتر است، در یه شرایط خاصی. ولی بنده نظرم اینه، نخه، این اصلا بدون اختیاره و باید این سنت ها بمونه.
تا آپنے سنا کہ وہ خود بھی اس نظریے قائل تھے کہ یہ حرام نہیں ہے، البتہ موجودہ زمانے میں ان کا مشورہ تھا کہ نہ کریں. اچھا، اسی طرح سے ان کا بھی سن لیجیے، آیت اللہ حسن فقیہ امام.
در اصفهانی کتابی منتشر شد و در اون کتاب نوشته شده بود که سینه زدن حرام، زندگی زدن حرام، قمه زدن حرام، این عمل گفته بود حرام. کتاب چاپ شده خود دست مردم و جوان ها بود و مستند کرده بودن به امام فتوای ایشون اینه. من رفتم همون شرف شدم عراق و رفتم نجف و کشون رو زیارت کنم، رفت بودن کربلا، رفتم کربلا، شب جمعه بود و بعد از نماز مغرب ایشا که تو مدرسه یه های برو گردی ایشون اقامه می کردم، رفتم منزلشون ملاقاتیشون، پرسیدم قضیه را. تا من اینو گفتم ایشون خیلی ناراحت شدن و همدن به من نسبت دار. گفتم بله، من تکذیب کنی، تکذیب کنی. ایشون رفتن تو اندرونی، ما اومدیم بیرون و دو مرتبه ایشون فرستادن دنبال من. رفتن تو اندرونی یه اتاقی دیگه ای بود و یه میگه کوچیکی هم بود جلوشون و چسته بودن باشده. گفتن به من نسبت دادن؟ گفتن بله. گفتن تکذیب کنی. باز دو مرتبه تحکیل که تکذیب کنی.
تو آپ نے دیکھا کہ اس زمانے سے یہ والا مسئلہ تھا کہ لوگ اس طرح سے باتوں کو مشہور کیا کرتے تھے، تو ہمیشہ آپ کو بہت اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنی باتوں میں تحقیق کی ضرورت پیش آتی ہے، کتنی اس کے اندر کسی صحیح بات کو تلاش کرنے کے لیے بعض اوقات تگ و دو کرنا پڑتی ہے. لوگ جو سب کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، کوئی ایک پوسٹ بار بار لگائی چلی جا رہی ہو تو سب لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. اچھا یہی ہوگا، جبھی تو اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں. نہیں، سارے لوگ ایک جھوٹی بات جس طریقے سے ایک چیونٹی آگے چلنے لگ، کوئی چوزا آگے چلنے لگتا ہے، پیچھے پیچھے سارے چوزے بھاگنے لگتے ہیں، وہ والی صورتحال ہو جاتی ہے. تو امام خمینی کا نظریہ آپ کو پتہ چلا کہ مشورتاً منع کرتے تھے، ورنہ اصلاً وہ حرام قرار نہیں دیتے تھے. اسی طریقے سے آیت اللہ خوئی کا مسئلہ ہے. کچھ فتاوے میں آیت اللہ خوئی نے کچھ شرائط کا تذکرہ کیا. مثلاً اگر کہا جائے کہ جناب آپ کو پیمائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ کو ایک مینول دیا جائے، ان ان شرطوں کا خیال رکھیے گا، تو کیا یہ معنی ہے کہ یہ حرام قرار دینے کے لیے کہی گئی ہیں باتیں؟ نہیں، کہا ان کا خیال رکھو، یہ اگر چیزیں اگر ہو رہی ہوں تو پھر حرام ہو جائے گی، اور یہ چیزیں نہیں ہیں تو جائز. اس کو حرام ہونے کے فتوی کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا. اچھا، اب خود آغائے خوئی کی جو صراط النجات فتاوی پر مشتمل جو ان کے فتاوے ہیں، وہ شیخ جواد تبریزی کا اس کے اوپر جو ہے وہ حاشیے بھی ہیں صراط النجات کے نام سے، تین والیوم کے اندر ہی موجود ہے. اس میں سوال نمبر 983، اس میں یہی بات پوچھی گئی ہے کہ بہت سے مومنین اس انداز سے عزا مناتے ہیں کہ بہت سے لوگوں خون نکلنے کے مرحلے تک آ جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اپنے سروں پر تلوار سے ماتم کرتے ہیں. تو آغا خوئی نے یہ جواب دیا کہ اس میں فی نفس ہی کوئی حرج نہیں ہے، اگر یہ امام حسین پر مصائب جو گزرے ہیں اس کے اظہار کے عنوان سے کیا جائے، اور یہ جسم پر معتدن بہی ضرر کا باعث نہ بنے. بالکل واضح طور پر کہا کہ فی نفس ہی اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے تلوار سے ماتم کرنے میں اور قمہ زنی والے ماتم میں، واضح طور پر انہوں نے کہا. اچھا، اب ایک دوسرا فتویٰ جو خود ہی ان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہے اور جو صراط النجات کتاب کے اندر بھی ہے، اس میں متفرق مسائل میں مسئلہ نمبر 1183، اس میں بھی آغا خوئی نے یہی بات کہی کہ لا اشکال فی ذالک فی مفروض السوال فی نفس ہی، کوئی حرج نہیں ہے اور اس کو کرنے کی اجازت ہے. اچھا اب دیکھیں اس طرح کی پوسٹ بنائی جاتی ہیں، آپ کے سامنے چیز آ رہی ہے، پوسٹ بنائی جاتی ہے. پہلے تو دیکھیے آپ سائڈ میں وہ ایک آدمی جو سر پہ تلوار مار رہا ہے اس پہ کراس بنایا گیا، آگا خوئی کی تصویر لگائی گئی، پھر ایک حدیث امام کی لکھی گئی ہمارے لیے باعث زینت بنو باعث ننگوارنا بننا، ٹھیک ہے، اور پھر آگا خوئی کا نام لکھ کے ایک عبارت لکھی گئی، اس عبارت کے اندر بھی فتوے کے اندر ٹیمپرنگ کی گئی ہے اور صرف آدھے سے بھی کم فتوا نقل کیا. لم یرد نز بے شرعیت ولا فلا طریق الی الحکم بے استحباب، کہ اس کے غم زنی کے شرعی ہونے کے لیے کوئی نص نہیں ہے اور اس کو مستحب قرار دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں. یہ دیکھیے اب یہ کیا کیا، کسی نے ایک گمراہ کن پوسٹ بنائی. اور اصل فتویٰ کیا تھا ان کا، یہ تھوڑا بڑا کر کے اوپر جو غلط فتویٰ کوٹ کیا ہے اس میں لم یرد نص بشرعیت، اس کو شرعی قرار دینے کے لیے کوئی نص نہیں جس پہ اس کے استحباب کا حکم لگایا جائے. اصل فتویٰ کیا ہے نیچے جہاں الخوئی لکھا ہوا ہے، لم یرد نص بشعاریت، ادھر شریعت ہے یا دونوں فرق ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مستحب قرار دینے کے لیے کئی طریقے ہیں، آغا خوئی نے کہا ہے. ایک ہوتا ہے شاعر حسینی میں شامل کر کے مستحب قرار دینا، کہا اس کے لیے کوئی نص نہیں آئی، اس میں کوئی طریقہ نہیں کہ ہم شاعر حسینی میں غم زنی کو شمار کر کے اس کو مستحب قرار دیں. لیکن بعید نہیں ہے کہ اگر خالص نیت کے ساتھ اس کو کیا جائے اور نیت مواسات یعنی موافقت، اہل بیت کا خون بہا تو ہم بھی اپنا خون بہائیں، اس نیت سے اگر کیا جا رہا ہے تو بعید نہیں ہے کہ اللہ ثواب عطا کرے. اب دیکھیے آدھا جو ہے وہ فتویٰ آدھے سے بھی کم کوٹ کیا، فتوے کے الفاظ بدل دی. یہ مسائل متفرقہ جو ہے اس کے اندر باقاعدہ آغا خوئی نے صراط النجات کے اندر پورا واضح طور پر اس مسئلے کو لکھا ہے، لم یرد نص بشعاریت، شریعت نہیں شعاریت ہے، شعار یعنی شاعر حسینیہ میں شامل ہونے کے طریقے سے مستحب قرار دینا. لیکن کیونکہ ایک طریقہ نہیں ہے کوئی مستحب قرار دینے کے لیے کسی چیز کو، کہا کہ شاعر حسینیہ میں شامل کرنے کے لیے تو ہمارے پاس کوئی نص یعنی کوئی قرآنی آیت یا کوئی حدیث موجود نہیں ہے، لیکن بعید نہیں ہے کہ اگر مواسات یعنی اہل بیت کی موافقت میں خالص نیت سے اس عمل کو کیا جائے تو اللہ ثواب عطا کرے. تو اب آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے یہ دیکھیے کہ یہ اس طرح کی پوسٹ بنائی گئی اور یہ انٹرنیٹ کے اوپر ڈالا گیا. ہر آدمی سوچتا ہے اچھا دیکھیں آیت اللہ کوئی نے بھی حرام قرار دیا تھا جبکہ وہ فتووں کے اندر ٹیمپرنگ کی گئی. یہ ایک بڑا ایک مسئلہ یہاں پر ہو گیا ہے. اچھا ابھی اس کے اندر ایک چیز آئی کہ اہل بیت سے مواسات کی نیت سے باعث اجر و ثواب ہے. مواسات، موافقت، دیکھیے جیسے مثال دے دوں، حضرت ابو الفضل عباسی علمدار علیہ الصلوۃ والسلام، مواسات کے معنی ہیں موافقت، یعنی ان کے ساتھ یہ ہوا تو میں بھی مواسات کروں گا ان سے، یعنی موافقت کروں گا اس معاملے میں. حضرت عباسی علمدار پانی تک پہنچ گئے تھے، چاہتے تو پانی پی سکتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے پانی نہیں پیا کہ میرا آقا اور مولا اور خاندان اہل بیت پیاسا ہے، یہ مواسات ہے. آپ جو عاشورے کے روز فاقہ کرتے ہیں، پانی نہیں پیتے، عصر عاشور تک کھانا نہیں کھاتے، اس کے بعد فاقہ شکنی کرتے ہیں، یہ مواسات ہے. اور حضرت عباس علمدار کے متعلق تو یہاں تک ہے جو کہ خصائص حسینیہ میں ایک عالم نے بیان فرمایا کہ شیخ جعفر شوستری نے لکھا ہے کہ سارے شہدائے کربلا نے شہادت کے وقت جب پیغمبر اسلام کاسہ جنت لے کر آئے تھے وہ سیراب ہوئے ہیں سارے، سوائے حضرت عباسی علمدار کے، انہوں نے منع کر دیا کہ میرا آقا اور مولا ابھی تک پیاسا ہے اور پانی نہیں پیا. مواسات دیکھ لیجئے، اٹھائیے کس کا ہے، مواسات، موافقت. دیکھیے بہت سارے یہ جو لفظ اس کے اندر آتا ہے لوگ سمجھ نہیں رہے کہ آیت اللہ خوئی نے جو کہا ہے کہ اگر مواسات لے اہل بیت ان کے لیے اگر اس کو کیا جائے تو باعث اجر و ثواب ہو، وہ مواسات کیا ہے. کتنی ہی بحار الانوار کے اندر اگرچہ روایات مرسل ہیں، اس پہ بھی ہماری بحث ہوگی، کہ بحار الانوار کی 44 جلد کے اندر پوری ایک روایت ہے کہ حضرت آدم حضرت ہوا کی تلاش میں تھے اور کربلا سے ان کا گزر ہوا تو وہاں غمگین ہوئے اور بغیر کسی وجہ کے ان کا دل دکھی ہوا، امام حسین علیہ السلام کی جائے شہادت پر وہ گر پڑے، ان کے پاؤں سے خون جاری ہوا، آسمان کی طرف سر اٹھا کر حضرت آدم نے عرض کی، پروردگار ہے کیا مجھ سے کوئی معصیت سرزد ہو گئی جس کی وجہ سے مجھ پر یہ عتاب کر رہا ہے؟ میں نے پوری زمین کا طواف کیا، مجھے ایسی تکلیف کہیں بھی نہیں ہوئی جو اس سرزمین پر ہوئی. خدا نے فرمایا، آدم تجھ سے کوئی معصیت نہیں ہوئی، لیکن اس سرزمین پر تیرا بیٹا حسین مارا جائے گا. تیرا خون ان کے خون کی مواسات اور موافقت کی وجہ سے جاری ہوا. حضرت آدم نے امام حسین کے قاتل یزید منون پر چار مرتبہ لعنت کی، پھر چند قدم جبل عرفات کی طرف چلے، وہاں حضرت حوا کو پایا، جو روایت. یعنی اس کو کہا جاتا ہے تدبیر اجباری، اللہ کی طرف سے ان کا خون نکالا گیا تاکہ موافقت اور مواسات ہو جائے امام حسین سے. دوسری روایت بحر الانوار کی 44 جلد میں، حضرت ابراہیم زمین کربلا سے گزرے تو گھوڑے پر سوار تھے، ان کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی جس کی وجہ سے گھوڑے سے گر پڑے، ان کا سر زخمی ہو گیا، خون جاری ہوا. حضرت ابراہیم استغفار میں مشغول ہو گئے، عرض کی، بارہ الہ کیا مجھ سے کوئی تقصیر سرزد ہو گئی؟ حضرت جبریل نازل اور کہا کہ آپ سے کوئی تقصیر نہیں ہوئی، لیکن اس سرزمین پر آخری نبی کا نواسا اور آخری وصی کا بیٹا شہید ہوگا، بس آپ کا خون ان کے خون کے مواسات موافقت میں جاری ہوا ہے. یہاں پہ بھی مواسات، یعنی اگر اس نیت سے اس کو کیا جائے، آقا خوئی نے جو لکھا کہ مواسات، تو اگرچہ فقی کا کام ہے کہ وہ اس روایات کی بنا پر کہا ہے کچھ، بہرحال روایات کے اندر یہ چیز آئی. بحار الانوار کی 44 جلد میں، حضرت موسیٰ یوشا بن نون کے ہمراہ سفر کر رہے تھے، جب زمین کربلا پہ پہنچے تو آپ کی نالان مبارک پھٹ گئی اور خاردار کانٹا پاؤں میں داخل ہوا، جس کی وجہ سے ان کے پاؤں سے خون جاری ہوا. موسیٰ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کے عرض کی، بارہ الہ کیا مجھ سے کوئی نامطلوب امر سرزد ہوا ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی ہے کہ یہاں حسین شہید ہوں گے، ان کا خون بہایا جائے گا، پس تمہارا خون ان کے خون کی موافقت کی وجہ سے جاری ہوا ہے. یہ بھی ہے. اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتنی کتابوں کے اندر یہ ہے کہ حضرت زینب نے اس طرح سے اپنے بھائی کے جب سر اقدس کو دیکھا تھا تو چوبے محمل پر مارا تھا اور پیشانی مبارک سے خون جاری ہوا تھا. اسی طریقے سے زیارت ناحیہ میں امام حسین علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے امام زمانہ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ علیہ وسلم، اگرچہ زمانے نے دیر کی اور تقدیر نے مجھے روزے عاشور آپ کی نصرت سے باز رکھا، تو میں صبح و شام آپ کے لیے ندبہ کرتا ہوں، آنسوؤں کی جگہ آپ پر خون گریا کرتا ہوں. یعنی امام نے کہا کہ میں آنکھوں سے خون گریا کرتا ہوں. اچھا، اب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ خون آنکھوں سے گریا کرنا کیا یہ محاورتن ہے، کیا یہ مبالغے کے طور پر امام نے استعمال کیا ہے، یہ تو بحث بات کی ہے. سب سے پہلے تو کچھ لوگوں نے اس پہ یہی اعتراض کیا کہ زیارت ناحیہ کی جو سند ہے وہ ثابت نہیں، کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بنا پر آپ یہ دلیل کے طور پر اس کو اگر ذکر کر رہے ہیں، تو ایک تو پہلی بات ہے کہ اس کی سند ثابت نہیں. مجتہدین اس سے ثابت کریں یا نہ کریں، لیکن اتنا ضرور بتا دیا جائے کہ زیارت ناحیہ کی سند بہت سے مجتہدین کے نزدیک ثابت نہیں ہے، لیکن بہت بڑی تعداد ایسی جو اس کو معتبر بھی سمجھتی. المزار الکبیر جو اب محمد ابن جعفر مشہدی کی کتاب ہے، اس سے سب علماء نے اس کو زیارت ناحیہ کو لیا ہے. اور آیت اللہ وحید خراسانی جو صوم عاشورہ، جو آیت اللہ نجم الدین تبسی نے جو کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آیت اللہ وحید خراسانی کے نزدیک اس کی سند ثابت ہے، وہ اس پہ اعتماد کرتے ہیں ان کی کتاب پر. اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے باقاعدہ اعتبار سند زیارت ناحیہ مقدسہ پہ پورا ان کا ایک استفتہ کہا کہ دو حوالوں سے زیارت ناحیہ آئی ہے، اس کی دو طرح کی سندیں، ایک سند ثابت نہیں ہے لیکن دوسری سند ثابت. اور باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کی ایک سند معتبر ہے. اور البتہ جو جس کی سند معتبر بھی ہے، کہتے ہیں کہ زیارت ناحیہ کی یہ دو جملے نہ پڑھے جائیں. ایک جملہ یہ ہے کہ اہل بیت جو ہے وہ سر برہنہ روز عاشور خیموں سے باہر آ گئے، اور دوسرا یہ ہے کہ شہداء کربلا کے جسموں کو درندوں نے کھایا. اچھا، اب یہ جو ہے اس پہ بھی علماء نے کچھ نے اعتراض کیا، کہا کہ نہیں، یہ دونوں جملے بھی پڑھے جا سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زیارت ناحیہ میں یہ جو آیا کہ اہل بیت سر برہنہ خیموں سے باہر آ گئے، تو کہا علماء نے کہا ہے کہ اصل میں یہ اہل بیت کی خواتین باہر نہیں آئی تھیں، بلکہ بہت سارے اور قبائل کی عورتیں بھی امام کے ساتھ اس میں تھیں، وہ خیموں سے باہر نکلی تھیں. اچھا، خیموں سے باہر نکلی تھیں تو ان کی بھی بے پردگی نہیں ہوئی تھی، بلکہ کہا کہ امام نے خیموں کے خواتین کے جو خیمے تھے وہ بالکل الگ طرف لگائے گئے تھے اور اس طرح سے ان خیموں کی ترتیب رکھی تھی کہ خواتین اگر خیمے سے باہر بھی نکلے تو دوسرے خواتین کا جو خیمہ ہے اس کے درمیانی جگہ میں وہ آ جائیں، یعنی کہیں سے بھی وہ خواتین کے خیمے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے، درمیان میں اس کے ایک پیسج تھا، اور اگر وہ خیموں سے باہر بھی اگر نکلی ہیں تب بھی بے پردگی کسی کی بھی نہیں ہوئی، یعنی اس لحاظ سے اس جملے کو بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور وہ ہے کہ ان کے بدن شہدائے کربلا کے بدن کو درندوں نے کھایا تو کہا کہ یہ اس معنوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ اس وقت جو بھی اشقیہ تھے وہ جسموں کو اس طرح سے شہدائے کربلا کے ٹٹول رہے تھے اور بھموڑ رہے تھے کہ ان کو لوٹنے کی کوئی چیز مل جائے، تو جس طریقے سے کوئی جانور تلاش کرتا ہے کھانے کی کوئی چیز، اس کا ایک کنایا استعمال ہوا ہے. تو اس لحاظ سے ان دو جملوں کو بھی اگر جا گئے ناصر مکارم اس کو کہتے ہیں کہ ان دو جملوں کو نہ پڑھیں، لیکن علماء کہتے ہیں کہ نہیں ان دونوں جملوں سے بھی فرق نہیں پڑتا، اس کے وہ معنی نہیں جو انہوں نے سمجھے. تو بہرحال اب اور علماء نے بھی جیسے آیت اللہ سید محمد یسربی ہیں انہوں نے بھی اس کے اوپر کہا کہ معتمد کتابوں سے زیارت ناحیہ نقل ہوئی اس کو، اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے. آیت اللہ حسین شاہرودی نے بھی کہا کہ قصد رجا سے اس کو عمل کی اس کو پڑھا جائے، لیکن آخری لائن میں کہتے ہیں فتوی کے لہٰذا قرائن داخلی اور خارجی اس کی صحت پر موجود ہیں، نہیں یہ زیارت ناحیہ صحیح. تو اب آجی کے امام نے یہ کہا تھا کہ زمانے نے دیر کی اور تقدیر نے مجھے روزے عاشورا آپ کی نصرت سے باز رکھا، تو میں صبح شام آپ پر ندبہ کرتا ہوں اور آنسوؤں کی جگہ خون گریا کرتا ہوں. تو اب کچھ جو زیارت ناحیہ کے جملے، خود زیارت ناحیہ ابن طاؤس سید اول علامہ مجلسی شیخ حر عملی محدث نوری وحید خراسانی اور ابھی آپ نے سنا ان سب کے نزدیک یہ بالکل ثابت ہے، اور کچھ علماء تو کہتے ہیں کہ متاخر علماء کا اجماع ہے کہ زیارت ناحیہ صحیح. اچھا اب ایک چیز کے اندر اور آ جاتی ہے کہ کیا یہ چیز ممکن ہے کہ کوئی شخص آنکھوں سے آنسو کے بجائے خون نکلے اس کے، یہ ایک مسئلہ ہے. سب سے پہلی بات تو میں ایک عرض کر دوں، پہلے یہ دیکھ لیجیے کہ میڈیکل سائنس بھی اس سلسلے میں کچھ کہتی ہے، عام طور پہ ہوتا ہے لوگ حدیث تو نہیں مانتے لیکن میڈیکل سائنس مان لیتی. تو میڈیکل سائنس کے اندر باقاعدہ ایک ٹرم ہے جس کو ہیمو لیکریا کہا جاتا ہے، جس میں آنکھوں سے آنسوؤں کے بجائے خون نکلتا ہے. یہ باقاعدہ اوریجنل، یعنی آپ اب جائیں اور جا کر اس کے اوپر ٹائپ کر ہیمو لیکریا کہ یہ باقاعدہ ایک ٹرم ہے، اور یہ میں اس کی دلیل نہیں دے رہا ہوں، یہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ ویسے بھی ممکن ہے. بہت ساری بیماریوں کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے، اور بہت سی ایسی کیفیات ہو سکتی ہیں جس پہ سائنس نے ابھی ریسرچ نہیں کی جس سے آنکھوں سے خون نکلے. یہ جو امام نے کہا کہ میں آنسوؤں کے بجائے خون گریا کرتا ہوں، تو کچھ علماء نے کہا کہ یہ تو ایک مبالغے والی بات ہے. تو جو جن علماء نے رد کیا وہ کہتے نہیں، جو احادیث ہے جو امام کی جو کیفیات ہے اس میں مبالغہ نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اور ایک واقعہ باقاعدہ جو میں نے کسی کتاب کے اندر تو نہیں پڑھا ہے، لیکن مولانا زکی باقری صاحب نے اپنی ایک مجلس میں بیان کیا تھا آج سے کئی سال پہلے، میں خود اس مجلس میں موجود تھا، یعنی خود میں نے اپنے کانوں سے سنا. وہ کہتے ہیں کہ آیت اللہ بروجردی کے پاس ایک دفعہ کچھ افراد آئے تھے اور اس پہ یہی والی بات پر اعتراض کیا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آنکھ سے آنسو کے بجائے جو خون نکلے. تو آیت اللہ بروجردی نے کہا مصائب پڑھو. ایک آدمی نے مصائب پڑھنے شروع کیے، آیت اللہ بروجردی کے اوپر خاص قسم کے مصائب میں کیفیت طاری ہوئی، جیب سے رومال نکالا اور آنسو پہنچے اور رومال سامنے کیا اس کے اوپر خون لگا ہوا تھا. یہ باقاعدہ ہی نہیں، میں نے کہا نا کسی کتاب میں نہیں پڑھا، زکی باغری صاحب نے ایک مجلس میں بیان کی جو میں نے خود سنا. تو بہرحال یہ کوئی ایسی اچھمبے والی بات نہیں کہ لوگ کہیں یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے اور یہ تو اس قسم کی بات ہے، چاہے یہ اس بات کی دلیل نہ بھی بنے کما ذہنی اس میں خون نکالنے کے لحاظ سے، لیکن بہرحال میڈیکل سائنس کے اعتبار سے بھی چیز ثابت ہے. نہیں بھی ثابت ہوتی تو ہم اگر حدیث ثابت ہے تو ہمیں ماننی پڑتی، لیکن آج کل لوگ کیونکہ یقین کرتے ہیں اسی بات پر، تو ہم نے کہا کہ اس سلسلے میں بھی آپ کے سامنے بات کر لی جائے. اچھا اب یہاں پر ایک آیا کہ ابھی مواسات والی ایک جو احادیث ہیں اور اس سے پہلے چوب محمل والی جو روایت تھی اس کے متعلق کہا گیا کہ یہ مرسل حدیث ہے، یعنی اس میں امام تک روایت پہنچ نہیں رہی، سلسلے اسناد میں سے ایک یا چند راوی مثلا کوئی غائب ہیں، اس میں زیادہ تر ایک راوی غائب ہوتا ہے. مرسل کی جمع مراسیل ہے. کہا کہ جناب یہ روایت مواسات جو ابھی آپ نے پڑھی اس میں بھی شروع میں لکھا ہوا ہے کہ مرسلن جو ہے یہ روایت ہے، اور چوبے محمل والی روایت بھی مرسل ہے. تو لہٰذا ہمارے انٹرنیٹ پہ موجود بہت سارے جو مجتہدین ہیں جو فیس بک کی حد تک اجتہاد کرتے ہیں, انہوں نے کہا دیکھیے تو بات واضح ہے بالکل, یہ دلیل ہی بالکل غلط ہے مجتہدین کی, تو مرسل روایت ہے, مرسل روایت تو قابل قبول ہوتی نہیں ہے, تو لہٰذا یہ تو رد کر دی جائے گی, بالکل بیکار بات ہے. اچھا, پہلے علماء میں ایک بحث ہے ہمارے کہ کیا واجبات و حرام کے دلائل میں مرسل احادیث حجت ہیں. مثلا ہم مرسل کوئی حدیث لے آئے, مثلا تشہد میں شہادت ثالثہ کے پڑھنے کے سلسلے میں, تو تمام علماء نے کہا کہ واجبات اور حرام کے دلائل میں مرسل روایت نہیں چلیں گی, یعنی وہ بالکل صحیح السند روایت ہونی چاہیے, واجب و حرام کا معاملہ ہے. لیکن کیا مستحبات کے لیے بھی مراسل حجت ہیں, یعنی اس میں بھی کیا اتنا ہی سخت کرائیٹیریا ہے ہمارا جو کہ ہم واجبات و حرام کے دلائل میں رکھتے ہیں؟ تو زیادہ تر علماء کا ایسا نظریہ نہیں ہے. محدث نوری یہ کہتے تھے, بلکہ ان کا تو وہ تمام مرسل روایتوں کو مستحب اور مباح چیزوں کے سلسلے میں وہ کہتے تھے کہ حجت ہے, بلکہ کہتے تھے کہ اگر مرسل روایت پر پرانے اصحاب عمل کرتے رہے ہوں, اصحاب اگر عمل کرتے رہے ہوں تو ان کو بھی مانا جائے گا چاہے وہ مرسل ہیں, اور اگر صحیح السند روایت ہے اور اصحاب نے عمل نہیں کیا ہے تو اس روایت کو قابل قبول نہیں ہوگی. یہ بھی علماء کا نظریہ رہا ہے. مثلا بہت مشہور ہمارے مراسیل میں سے ایک امام کے ایک صحابی تھے ابن ابی عمیر, ان کی مراسیل کو اگرچہ روایت مرسل ہے لیکن علماء حجت مانتے ہیں. دیکھیے ہم کس بات پہ بات کر رہے ہیں, وہ لوگ جو کہ اس کو رد کرتے ہیں کیونکہ روایت مرسل ہے اس وجہ سے قابل قبول نہیں ہوگی, وہ غلطی کے اوپر ہے, کیونکہ کتنی مرسل روایت ابن ابی عمیر کی اسے علماء حجت سمجھتے ہیں. شیخ طوسی فرماتے تھے مرسل روایت اگر کسی صحیح حدیث سے نہ ٹکرائے تو حجت ہوتی. اسی طریقے سے اگر راوی معروف ہو, یعنی کوئی مشہور راوی ہو, قابل اعتبار راوی ہو, مثلا ابن ابی عمیر, تو مرسل روایت بھی حجت ہوتی. اگرچہ آغا خوئی نے مرسل مراسل ابن ابی عمیر کو حجت نہیں سمجھا ہے, لیکن اتنے بڑے دیکھیے اب علماء ابن طاؤس, شہید اول علامہ حلی, محقق ثانی اور شیخ مرتضیٰ انصاری, امام خمینی اور آغا سیستانی, سب مراسل ابن ابی عمیر کو حجت سمجھتے ہیں. حتیٰ کہ آیت اللہ سیستانی نے پورا ایک رسالہ لکھا ہے, رسالہ فی حجیت ہی مراسل ابن ابی عمیر, یعنی روایت مراسل کے معنی کہ ابن ابی عمیر کہتے ہیں میں نے صاحب سے سنا, اس آدمی کا نام نہیں بتا رہے کون سا راوی ہے وہ, اور اس نے جو ہے امام سے سنا, تو درمیان میں سے راوی مسنگ ہے. کہہ رہے ہیں ابن ابی عمیر اگر نقل کر رہا ہے مرسل روایت کو تو اس کی روایت حجت سمجھی جائے گی. اچھا یہ نہیں کہ معنی کہ یہ جو بھی روایت پیش کی گئی ہے ابن ابی عمیر کے مراسیل ہیں, یہ تو علماء کا اپنا کام ہے, لیکن وہ علماء جو ان کو جائز سمجھتے ہیں قمزنی کو, اور اس کے لیے ان دلیلوں کو لے کر آتے ہیں جیسے صادق روحانی نے کہا تھا کہ نام موجودتان و معتبرتان, پچھلی دفعہ بھی میں نے پیش کی تھی کہ ہاں یہ روایت موجود بھی اور معتبر بھی, تو جب مرسل ہے تو آپ نے معتبر کیسے کہا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ مرسل روایت کو ان مستحب قرار دینے کے لیے آیت اللہ صادق روحانی اور دیگر علماء جو اس کے قائل ہیں وہ اس کو حجت سمجھتے ہیں, اور اس کو پھر اپنے دلائل سے ثابت بھی کرتے ہیں. جو مجتہد کا کام ہے وہ نہ آپ کی سمجھ میں آئیں گی چیزیں نہ یہاں پر بیان کی جا سکتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں, اسی طرح سے مراسیل شیخ صدوق ہیں. اچھا اگر آپ یہ کہیں کہ جناب ہم ضعیف حدیث کو یا مثلا ہم مرسل حدیث کو نہیں مانتے, اور تو ہم اس متعلق کیا کہیں گے؟ مثلا امام خمینی نے نظریہ ولایت فقیہ کی بنیاد جس حدیث پہ رکھی ہے اس کا نام ہی ہے مقبولہ عمر ابن حنزلہ. تمام علماء کے نزدیک, خود امام خمینی کے نزدیک بھی عمر ابن حنزلہ کی جو مقبولہ روایت ہے یہ ضعیف روایت ہے. یعنی ضعیف روایت کے باوجود بھی اتنا بڑا نظریہ کیسے قائم کیا؟ امام خمینی کہتے ہیں یہ مقبولہ ہے, یعنی پرانے علماء میں یہ شہرت عملی رکھتی ہے, یعنی پرانے علماء اس حدیث پر عمل کرتے آئے ہیں. تو روایت اگر ضعیف بھی ہو لیکن پرانے علماء اس کے اوپر عمل کرتے آئے ہیں تو اس روایت کو معتبر سمجھا جائے گا, اور ولایت فقیہ کا پورا نظریہ اس ضعیف روایت جو کہ لیکن مقبول روایت ہے, تو کوئی اگر اس پر اگر اعتراض شروع کر دے آ کر کہے کہ امام خمینی نے بتائی یہ کیا بات ہوئی, مرسل یہ تو روایت انہوں نے ضعیف روایت ہے, اس کا تو خود عمر ابن حنزلہ اس کی تو توثیق بھی علماء نے نہیں کی ہے, اس کے علاوہ بھی ایک اور راوی اس کے اندر ضعیف پایا جاتا ہے, تو اتنا بڑا نظریہ ولایت فقیہ قائم کر لیا ایک ضعیف روایت پر اور اعتراض شروع کر دے, بالکل غلطی کے اوپر ہوگا وہ, کیونکہ مجتہد خود اپنے اصول بناتا ہے اور جو بہتر سمجھتا ہے جن اصولوں کے اوپر وہ روایت پورا اتارتی ہے اس کے مطابق فتویٰ دیتا ہے. آقا کوئی مقبول ابن عمر ابن حنزلہ کی روایت کو نہیں مانتے تھے جس میں کہا تھا کہ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتَهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا, ہم نے ان کو تم پر مجتہدین کو تم پر حاکم مقرر کیا. تو اچھا اب امور حزبیہ میں جب بھی آغا خوئی قائل تھے تو مقبول جو ابھی مرسل کی بات ہو رہی تھی اس پہ لوگ اعتراض کر رہے تھے تو پھر اس کے اوپر بھی اعتراض کرنا چاہیے، تو وہاں بھی اعتراض غلط ہے اور اس پر بھی اعتراض غلط ہے. اور دوسری روایت جس پر امام خمینی نے نظریہ ولایت فقیہ کی بنیاد رکھی ہے اگرچہ اس سے زیادہ اس میں ہے، یہ مشہور ہے ابی حدیجہ، یہ بھی مشہورہ ہے، یعنی جو روایت مشہور ہو چاہے وہ ضعیف ہو لیکن وہ اگر حدیث ضعیف اگر مقبول ہو تو اس کے ضعف کا جبران ہو جاتا ہے. یہ اکثر علماء اس کے قائل ہیں، حدیث ضعیف ہے لیکن مقبول ہے اس کے ضعف کا جبران، یعنی مقبول عملی ہونا چاہیے، یعنی شہرت عملی جابر ضعف سند ہوتی ہے. بہت مشکل بات ہو گئی مجھے پتا ہے، لیکن جو اس کو سن رہے ہوں گے یا بعد میں سنیں گے اور وہ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی. شہرت عملی جابر ضعف سند ہوتی، یعنی خود امام خمینی نے اپنے اس نظریے کی بنیاد اس کے اوپر رکھی ہے جو ایک لحاظ سے کمزور روایت تھی، لیکن اس کا نظریہ شہرت عملی رکھتی ہے، پرانے اصحاب نے اس کے اوپر عمل کیا ہے، پرانے علماء نے عمل کیا ہے، بلکہ امام خمینی تو روایت سے زیادہ فتوے کو بھی کہتے تھے کہ شہرت فتویٰ بھی حجت ہے. فرماتے تھے علماء متقدمین جو ہیں شیخ طوسی کے زمانے تک شہرت فتویٰ وہ حجت ہوتا ہے، البتہ شہرت فتاوی علماء متاخرین حجت نہیں. یعنی کہتے تھے شیخ شروع کے علماء متقدمین سے لے کر میں شیخ طوسی تک کے زمانے تک کا اگر روایت نہ بھی ہو صرف ہمیں فتویٰ ہی مل جائے اور مشہور فتویٰ وہ بھی حجت، روایت کو بھی چھوڑی. تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بہت اجتہادی بحث ہیں، اس کو فیس بک کے اوپر کے بیٹھ کے اس طرح سے مرسل روایت ریجیکٹ کراس روایت لکھی ہوتی اس پہ کراس بنا ہوا ہوتا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی یہ بالکل علمی چیزوں کا اس طرح سے ایک مذاق بنایا جا رہا ہے اس کے اوپر، تو یہ بالکل ایک غلط ایک سوچ ہے. باقاعدہ ہمارے ایک قانون بھی ہے اصول فقہ کا، قاعدۃ التسامح فی ادلت السنن، جو مستحب کی دلیلیں اس میں بہت زیادہ، اگرچہ اس قاعدے کو بھی سارے علماء نہیں مانتے لیکن کچھ علماء بلکہ اچھی بڑی تعداد مانتی بھی، وہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر مستحب کی دلیلیں زیادہ مضبوط نہ بھی ہوں تب بھی کوئی بات نہیں، نظر اندازی سے کام لیں. آپ اس کی مثالیں دیکھ لیں امام خمینی کی، اگر آپ توضیح المسائل نکالیں، کیونکہ امام خمینی اس نظریے کہ اس حد تک قائل تھے، مثلا ان کی توضیح المسائل اگر آپ نکالیں تو اس میں لکھا ہوگا کھانے پینے کے مستحبات، ہیڈنگ ہے اس کی ان کی کتاب کی، یعنی جبکہ جو مستحبات ہیں کھانے پینے کے اس کے اکثر روایتیں ضعیف ہیں. آغا سیستانی اس حکم کو نہیں مانتے، یعنی اس قاعدے کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں مستحب کے لیے بھی بہت مستند دلیل ہونی چاہیے اور نظر اندازی سے کام نہیں لے سکتے. تو جب ہی ان کی توضیح المسائل میں ملے گا کھانے پینے کے آداب، مستحبات نہیں ملے گا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں نظر اندازی سے کام لے کے ہم مستحب قرار نہیں دے سکتے، لیکن مجتہدین کا یہ مسئلہ ہے. تو بہرحال علماء کہتے ہیں کہ مرسل دو قاعدوں کے اوپر اگر پوری اترے، قاعدہ اشہریت یعنی بہت زیادہ مشہور ہو شہرت عملی رکھتی ہو، اور قاعدہ مشائق ثقات یا ثقات مشائق، یعنی پرانے علماء اس کے اوپر علماء عمل کرتے آ رہے ہوں، تو مرسل ان قواعد پہ پوری اترے تو اکثر علماء کے نزدیک قابل قبول ہو جاتی ہے. تو وہ ان تمام روایت کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ جو کہتے ہیں کہ مرسل روایت ہے نہیں مانی جائیں گی تو اور یہ کیوں اس پہ کون سی دلیل بن رہی ہے، ان علماء کے نزدیک دلیل بنتی ہے. اب آ جائیے آیت اللہ محسن الحکیم کیا کہتے تھے، صرف آغا خوئی کا اتنا بڑا بیان آ گیا اس کے اندر، مواسات میں روایت مواسات آئیں، پھر اس میں مرسل کی بحث آئی، پھر مرسل کی بحث بھی ہم نے ساتھ ساتھ بہت اختصار کے ساتھ، باتیں اس کے اندر بھی بہت ہیں، علماء کے بہت سارے اختلافی مسائل بھی ہیں ان کو چھوڑتے ہوئے، آیت اللہ محسن الحکیم کی شکل لگائی جاتی ہے اور باقاعدہ ایک بات ان سے منسوب کر کے جو کسی جگہ کہا جائے کہ آیت اللہ محسن الحکیم نے کہیں کسی جگہ کوئی دلیل دی ہے، کہیں کوئی فتویٰ کسی کتاب کے اندر نقل کیا ہے کہ یہ حرام ہے، کیا کوئی استفتا موجود ہے؟ جی نہیں، کسی کتاب فقہ کے اندر نہیں ہے، کسی استفتا کے اندر نہیں ہے، بالکل ایک بے سند بات کو آقا محسن الحکیم سے نقل کیا گیا ہے، اور نقل کیا گیا ہے ان کے بیٹے سے، کہ ان کے بیٹے آیت اللہ باقر الحکیم شہید، جو کہ شہید کر دیے گئے، انہوں نے کہا کہ میرے والد یہ کہتے تھے، دیکھیے وہی والی چیز، وہی کراس بنا ہوا ہے، وہی ان کی تصویر اور وہ ان کے متعلق بیان، اور بیان میں بھی بریکٹس لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کوئی بھی آدمی جب کوئی منہ سے کوئی چیز کہتا ہے تو بریکٹ تھوڑی لگاتا ہے اس کے اندر، وہ تو کہتے تھے کہ میرے والد یہ کہا کرتے تھے. اب بالکل یہ انہوں نے کب کہا، کس سے کہا، والد کیا کہتے تھے، اس طرح سے لکھ کے لگائے گئے کہ محسن الحکیم یہ فرماتے ہیں. اچھا کتاب کا بھی حوالہ ہوگا، کتاب بھی وہ والی کتابیں جو مخصوص مائنڈ سیٹ کے مطابق لکھی گئیں، مثلا شیخ محمود غریفی کی کتاب ہے شاعر حسینیہ بین الوحی والخرافہ، یعنی شاعر حسینیہ عقل اور خرافات کے درمیان انہوں نے کتاب لکھی، اور پوری کتاب ہی مراسم عزا کے تقریباً ان پہلوؤں کے خلاف ہے، اور یہ کوئی بہت بڑے عالم دین بھی نہیں تھے، بہرحال ایک اسکالر ٹائپ کے تھے، تو انہوں نے بس ایک بات لکھی کہ محسن الحکیم کے بیٹے یہ کہا کرتے تھے باقر حکیم اپنے والد کے حوالے سے کہ جو مسئلہ قمضنی ہے میرے گلے میں پھنسی ہوئی کھڈی کی طرح سے، بس یہ. اچھا کب کہا، کس سے کہا، کوئی کہتا مرتضی عسکری سے کہا تھا، کوئی کہتا کسی سے کہا تھا، کہیں کسی کتاب میں ایسا موجود نہیں، بس لوگوں کی زبانوں کے اوپر. ابھی آپ نے سنا لوگوں کی زبان، لوگ مجتہد موجود ہے، اس کے سامنے لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں، امام خمینی موجود ہے تب پوری کتاب لکھی جا رہی ہے قم ان کے نام سے کہ انہوں نے حرام قرار دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو جھٹلاؤ. تو اسی طریقے سے ایک بے سند بات پھیلائی گئی آیت اللہ محسن الحکیم کے لیے. اور کہا کہ یہ گلے میں پھنسی ہوئی ہڈی ہے، یعنی مسئلہ اتنا حساس ہے کہ اگر میں کہوں کہ جائز ہے تو شریعت اجازت نہیں دیتی، یعنی یہ میرے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، اور اگر میں کہوں کہ یہ حرام ہے تو لوگ نہیں چھوڑیں گے مجھے. یعنی محسن الحکیم گویا ڈرتے تھے اور فتویٰ نہیں دیتے تھے، لکھ کے نہیں دیتے تھے، زبانی مثلا کسی سے کہا جو کہ پتہ بھی نہیں کس سے کہا، کیسے کہا، اور کہیں سے کوئی چیز ثابت نہیں، بس کتاب کے اندر کسی نے بغیر حوالے کے لکھ دیا کہ وہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، ان کے بیٹے نقل کرتے ہیں کہ یہ میرے گلے میں پھنسی ہوئی چیز کی طرح سے. محسن الحکیم فتویٰ دیتے وہ ڈرتے تھے، پورا خاندان حکیم شہادتوں سے بھرا ہوا خاندان، اور آیت اللہ محسن الحکیم ایسا لوگوں کے دلوں کے اوپر حکمرانی کرتے تھے کہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ایک فتویٰ دیتے اور لوگ اس کے اوپر عمل نہ کرتے، ممکن ہی نہیں تھا، پورا خاندان حکیم ایسا. دیکھیں کتنی چیزیں ایسی ہیں ان کے نام سے، ابھی جیسے تھا کہ امام خمینی کے نام سے کتنی چیزیں نقل کی گئیں، مثلا امام خمینی موجود تھے اس زمانے میں، ایک فتویٰ اتنا مشہور ہوا تھا کہ امام خمینی نے آدھی آستین کی قمیض مردوں کے لیے پہننا حرام قرار دیا، خود حرم میں بھی جو لوگ زائرین وغیرہ جاتے تھے پاکستانی ہاف سلیو شرٹ پہنی ہوئی یا قمیض کی آستینیں الٹی ہوئی ہیں اوپر کی طرف اس نے کی ہوئی ہیں، نماز کے دوران آ کے لوگ ایرانی اس کی آستین نیچے کروا دیتے تھے امام خمینی کا فتویٰ، جبکہ امام خمینی کا آدھی آستین کی قمیض کے نماز میں پہننے سے نماز کے باطل ہونے میں کہیں کوئی فتویٰ موجود نہیں، مشہور ہو گیا. امام خمینی نے مثلا کہا ہے کہ فرینچ کٹ داڑھی رکھنا حرام ہے، آقا سیستانی اشکال کی بنا پر ناجائز کہتے ہیں، آقا رہبر کے بھی کچھ فتاوے ہیں، لیکن یہ کہ امام خمینی نے کبھی بھی فرینچ کٹ داڑھی کا رکھنا حرام قرار نہیں دیا تھا، لیکن مسلسل اس زمانے میں یہ بات مشہور رہی کہ لوگ کسی صورت، یعنی امام خمینی موجود ہے تب بھی غلط فہمی پھیلی ہوئی. تو ابھی آپ نے سنا کہ آقا حسن فقیہ امامی اور آیت اللہ ثانی نے اس طرح سے باتیں پھیلائی گئیں کہ ان کو بھی آ کر یہ کہنا پڑا کہ نہیں امام خمینی کا فتویٰ نہیں تھا، اسی طریقے سے بالکل ان کے ساتھ بھی. اور آیت اللہ وحید خراسانی، انہوں نے تو اپنے ابھی جو آپ نے سنا تھا کلپ اس میں غور نہیں کیا، اس میں آپ وہ میں دوبارہ بھی چاہتا سنوا دیتا لیکن اس وقت بہت کم وقت رہ گیا ہمارے پاس، اس میں بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ ان کا یہ نظریہ نہیں تھا، محسن الحکیم نے باقاعدہ تائیدی دستخط اس پہ کیے آیت اللہ نائنی کے فتوے کے اوپر. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ خود محسن الحکیم کے بیٹے آیت اللہ سعید الحکیم اس وقت بھی زندہ اور موجود ہیں، کبھی انہوں نے اس بات کو نقل نہیں کیا کہ میرے والد یہ کہتے تھے کہ میرے گلے میں پھنسی ہوئی ہڈی ہے، کبھی نہیں کہا کسی، ان کے اپنے بیٹے نے کبھی نہیں کہا. تو ایک بے سند بات ایک کتاب کے اندر، اس کتاب کا ریفرنس پورے انٹرنیٹ پہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، جہاں جہاں اس کے فتوے ملیں گے وہی محسن غریفی کی کتاب کے ملیں گے، جس میں انہوں نے کوئی ریفرنس بھی نہیں دیا، بس کہا کہ وہ یہ کہتے تھے. تو اب یہ اس طرح سے ہوتی ہیں چیزیں. اس کے بعد ایک اور بڑا مسئلہ آتا ہے آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کا، ان کی تصویر بھی لگائی جاتی ہے اور باقاعدہ ان کا فتویٰ لکھا جاتا ہے، فتویٰ لکھنے کے بعد نیچے حوالے ہوتے ہیں، دیکھیں آدمی کتنا مرعوب ہو جائے، تصویر فتویٰ حوالے، کہ فتویٰ کیا ہے کہ تلواروں کا استعمال، زنجیر کا استعمال بھی جو عام طور پر عام زنجیر جو رہبر نے بھی جائز قرار دی، اس کا استعمال بھی، جو تبل بجائے جاتے ہیں وہاں پر اس کا استعمال بھی، ابواق وہ جو سائرن ٹائپ کے جو بھونپو یا اس طرح کی چیزیں بجائی جاتی ہیں وہ بھی، اور اس طرح کی تمام چیزیں جو بھی عزا کے جو مواقب ہیں اس میں استعمال ہوتی ہیں عاشور کے روز، وہ ساری حرام اور غیر شرعی، یہ آیت اللہ محسن الحکیم کا فتویٰ لگایا جاتا ہے. نیچے حوالے کیا ہیں؟ محسن امین عاملی کی کتاب ایان الشیعہ، استاد حسن شبر کی کتاب تاریخ عراق السیاسی المعاصر، اس کے علاوہ دائرۃ المعارف تشیع انسائیکلوپیڈیا تشیع کا، اور جعفر خلیلی کی کتاب ہاکذا عرفتہم، اس کی جلد نمبر 3. اچھا اب دیکھیے کتنا آدمی معروف ہو جائے آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی، اس کا مطلب آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی حرام قرار دیتے تھے. ایک حوالہ اور بھی ہے جو اس کتاب کے اندر نہیں، وہ الگ سے ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ایک اور حوالہ بھی ہوتا ہے کہ از ذریعہ الی تصانیف الشیعہ میں آقا بزرگ تہرانی نے لکھا ہے. باقاعدہ جتنی شیعہ تصانیف ہیں ان کے متعلق اپنے کمنٹس آقا بزرگ تہرانی نے از ذریعہ جو کتاب اس میں جمع کی، اس میں کہا کہ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی نے کتاب لکھی تھی انیس المقلدین، 1926 میں کتاب چھپی تھی، اس میں آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی نے قمع زنی کے اوپر تنقید کی ہے اور اس کو حرام قرار دیا ہے. اچھا آدمی معروف ہو جائے کہ آقا بزرگ تہرانی کی کتاب الذریعہ، علماء نے جنہوں نے اس پر تحقیق کی، انیس المقلدین ابھی بھی 1926 کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے وہاں پہ نجف وغیرہ میں موجود ہے، کہہ رہے ہیں پوری کتاب میں از اول تا آخر ایک لفظ بھی قمع زنی کے متعلق نہیں، اس میں اصول دین ہے اور نماز اور روزے کے مسائل وغیرہ پر مشتمل، ایک لفظ بھی قمع زنی کا نہیں. آقا بزرگ تہرانی تو بہت عظیم شخصیت تھی، اس کا مطلب ہے کہ انہیں یہ صحاب ہو گیا تسامو جسے کہا جائے کہ یہ حوالہ لکھنے. بعض وقت آدمی بہت ساری کی اس زمانے میں کتابیں بکھری ہوئی ہیں، اس میں سے حوالے تلاش کیے جا رہے ہیں. بس تھوڑی سی دیر رہ گئی آپ لوگوں کی جیل ختم ہونے میں، لیکن انتظار کر لیں، لیکن یہ بڑی اہم چیزیں بھی آ رہی ہیں. انیس المقلدین کے اندر سرے سے کوئی تذکرہ ہی نہیں، تو پھر یہ والا حوالہ بیکار ہو گیا. پھر دوسرا حوالہ ہے آیان الشیعہ محسن امین عاملی، لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں محسن امین عاملی، محسن امین عاملی بہت بڑے علماء میں سے گزرے. اور ایک اور کتاب ہے جعفر خلیلی کی ہاکذا عرفتہم، کہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ابو الحسن اصفہانی نے حرام قرار دیا تھا. اچھا یہ جو صاحب آیان الشیعہ ہیں محسن امین عاملی، ان کی شخصیت مراسم اعضا کے اعتبار سے دو گروہ ہیں لوگوں کے. ایک گروہ تو ان کو کہتا ہے جو کہ قمع زنی وغیرہ کو حرام سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں مرد شجاع تھے، بہت ہی شجاع آدمی تھے، انہوں نے بالکل حرام قرار دیا تھا. اور دوسرا گروہ کہتا ہے کہ یہ عزاداری کی ان رسومات کے سخت دشمن تھے، حتیٰ کہ یہ زہاد کے ماتم کے بھی خلاف تھے محسن امین عامل. ان کی کتاب ہے یہ آیان الشیعہ کے، جس کے اندر ان کا یہ فتویٰ نقل ہوا ہے. اچھا اب ان تمام چیزوں کے جو کہ عاشورے کے دن جو بالکل حلال اور جائز ہیں، ان سب کو بھی حرام کہتے تھے. جیسے میں نے کہا کہ حتیٰ کہ علماء تک کو وہ منع کرتے تھے اور کہتے تھے جتنی بھی یہ مراسم اور وہ ہو رہے ہیں یہ سب نہیں ہونے چاہیے. اچھا اگرچہ یہ خلاف تھے، لیکن انہوں نے یہ ان کے فتاوے وغیرہ ہیں اس کے اندر، فتوے تو نہیں، یعنی جو انہوں نے اپنے نظریات اس کے اندر ظاہر کی، جب انہوں نے آیان الشیعہ کی تیسری جلد یہ لکھ رہے تھے تو محسن امین عاملی کا انتقال ہو گیا. ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے حسن امین نے اس کتاب کو مکمل کیا مستدرکات آیان الشیعہ کے نام سے، اور اس کے بعد جو انسائیکلوپیڈیا دائرۃ المعارف لکھا گیا تھی وہ بھی ان کے بیٹے نہیں لکھا ہے حسن امین نے، تو 10 جلدوں تک اس کو لے کر گئے. اب یہ جو فتویٰ ہے کہ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی نے حرام قرار دیا تھا، یہ 10ویں جلد کے اندر ہے، جبکہ 3ری جلد لکھنے کے بعد محسن امین عاملی انتقال کر چکے تھے. کیونکہ یہ جب جعفر خلیلی جو تھے جنہوں نے بعد میں ہاکذا عرفتہم بھی لکھی، اور کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد یعنی جب یہ مستدرکات آیان الشیعہ آئی تو اس کے بعد لکھنے والوں نے اس میں بہت سارے مقالات لکھے، مطالب لکھے، اشعار لکھے گئے، آرٹیکلز لکھے گئے، اور اس کتاب کو بہت سارے لوگوں نے مکمل کیا، انہوں نے یہ بات اس کے اندر ڈال دی. اور مشہور کیا ہو گیا کہ محسن امین عاملی کی کتاب آیان الشیعہ کے اندر محسن امین عاملی نے لکھا، جبکہ 3ری جلد کے بعد محسن امین انتقال کر چکے تھے. بعد میں دیگر لوگ، بہت سارے رائٹرز اس کے اندر آ گئے، انہوں نے اس کو شامل کیا. جیسے مفات الجنان میں آپ دیکھتی ہیں باقیات الصالحات شیخ عباس قمی نے نہیں کی ڈالا ہے، یہ بعد میں جو علماء نے کمپائل کیا انہوں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا. اب اس کے اندر کوئی ایسی بات ایڈ کر دیں، جیسے بڑا شہرا ایک زمانے میں بڑا طوفان اٹھا تھا کہ شیخ عباس قمی حدیث قصہ کو نہیں مانتے کیونکہ انہوں نے حدیث قصہ کو اس کے اندر کتاب کے اندر نقل نہیں کیا تھا، اور جب بعد میں اس کو شامل کیا تو ان کو ان کے بیٹے نے اس میں سے کتاب میں سے نکلوا دی. اس کا مطلب ہے کہ شیخ عباس قمی حدیث قصہ کا انکار کرتے، جبکہ ایسا نہیں، ان کے بیٹے نے کہا کہ نہیں وہ مانتے تھے اس کو، لیکن کتاب کو اپنی اصل شکل میں باقی رہنا چاہیے. یعنی اگر انہوں نے اس کے اندر نقل نہیں کی، بہت ساری چیزیں اس کے اندر نہیں، تو کوئی دوسرا اگر ایڈ کرے گا تو ایسے ہی ہے جیسے کہ انہوں نے اپنے تصرف کر لیا کسی کتاب میں. تو ان کی محسن امین عاملی کی اس کتاب کے اندر تصرف ہوا، اور یہ جعفر خلیلی صاحب ہیں انہوں نے جو ہے اس کے اندر ایک آرٹیکل لکھا، اور وہ خود جعفر خلیلی فرماتے ہیں کہ 24 سال کی عمر میں میں نے وہ آرٹیکل لکھا تھا، ایک ینگ لڑکے جس وقت تھے جب انہوں نے محسن امین عاملی کا یہ فتویٰ اس کے اندر کوٹ کیا ہے. اور خود کہتے ہیں کہ میں بہت ہی غصیلہ اور تون مزاج ہوا کرتا تھا اس زمانے. تو اب آپ خود دیکھیں کہ جو شخص بغیر حوالے کے ایک شخص نے ان سے ایک بات منسوب کی، اور وہ شخص نقل کر رہا ہے کہ جو خود مراسم اعضا کا بہت زیادہ خلاف ہے، تو اس کی اس بات کو علماء نے کہا قابل قبول نہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ مرزا نائنی نے 5 ربیع الاول سن 1345 ہجری میں مراسم اعضا کے جو ہے حمایت میں فتویٰ دیا تھا، جس پہ خود آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی نے تائیدی دستخط کیے تھے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ابو الحسن اصفہانی، یہ ابو الحسن اصفہانی جو نماز پڑھا رہے ہیں، انہوں نے ایک سال بعد ہی 1346 ہجری میں اگلے سال ہی سارے مراسم اعضا کو حرام قرار دی تھی. کیسے ممکن ہے؟ ایک سال پہلے سارے مراسم کو جائز قرار دینے کا فتویٰ دیا، اگلے سال تمام کو حرام قرار دینے کا، اور وہ والے حرام کے زنجیر بھی حرام ہے اور تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی حرام ہے، چلیں قمہ زنی کو ایک طرف رکھتے ہیں. تو شیخ حسن مظفر خود جو کہ ابو الحسن اصفہانی کے دور میں تھے، انہوں نے اپنی کتاب جو نصرت المظلوم لکھی ہے اس میں کہا کہ ابو الحسن اصفہانی نے تمام شاعر حسینیہ کو جائز قرار دیا، اور ان کے ایک بیان تھا. اچھا ایک بات اس میں اور بتا دی جائے، آیت اللہ بہجت نے بھی یہ بات کہی ہے کہ محسن ابو الحسن اصفہانی حرام کہتے تھے، لیکن تمام علماء نے کہا کہ جو بعد میں بہت بڑے بڑے آیت اللہوں کی جو تائیدی بیانات آئیں اس سے لگتا ہے کہ یہ اشتباہ ہوا تھا آیت اللہ بہجت کو، ابھی وہ چیز آ رہی ہے. ایک تو خود حسن مظفر نے نصرت المظلوم میں کہا کہ وہ جائز کہتے تھے. اس کے علاوہ آیت اللہ محمد رضا تبسی جو امام خمینی کے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، آیت اللہ محمد رضا تبسی یہ اتنے بڑے عالم تھے کہ بہت بڑے فقیہ اس زمانے میں تھے، آیت اللہ ضیاء الدین عراقی، انہوں نے ان کو اجازہ اجتہاد دیا تھا، اور انہوں نے خود کہا ہے آیت اللہ تبسی نے کہ میں 15 سال آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کے ساتھ میں رہا ہوں، 15 سال میں ان کی خدمت میں رہا ہوں، اور میں ان کے تمام فتاووں کو اور تمام ان کے جو نظر تھی اس کو دقت کے ساتھ جانتا ہوں. اور خود انہوں نے ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے باقاعدہ اپنے ایک فتوے کے اندر کہ میں ایک دفعہ روز عاشور، یہ حقیر جو ہے یعنی اپنے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ میں کربلا میں روز عاشور جو کفش داری ہے جہاں پر جوتے وغیرہ رکھے جاتے ہیں، حضرت ابو الفضل العباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہہ رہے ہیں کہ میں آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی کے پاس آیا، اور یہ کہہ رہے ہیں بالکل آخری دور تھا کہ جب بس اس کے چند مہینوں بعد ہی آغا ابو الحسن اصفہانی کا انتقال ہو گیا تھا، تو اس زمانے کی بات بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں میں ان کی خدمت میں آیا، اس وقت آغا ابو الحسن اصفہانی حرم سے باہر جانا چاہ رہے تھے، تو کہہ رہے ہیں میں ایک سوال و جواب کا گواہ ہوں جو اس وقت ان سے کیا گیا کہ ایک شخص ان کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ آیا قما زدن، یعنی یہ تیغ جس میں چھری وغیرہ لگی ہوتی، جائز است یا نہ، یہ بتائی. تو عیشا فرمودن، انہوں نے فرمایا بلے جائز است، یعنی آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی نے فرمایا کہ یہ بالکل جائز ہے. تو آیت اللہ رضا تبسی خود کہتے ہیں کہ میں نے خود پوچھا، ایک سوال و جواب کا خود میں گواہ ہوں کہ ان سے یہ بات پوچھی گئی اور انہوں نے جائز قرار دی، اور اس بات کو باقاعدہ آیت اللہ حسین معتمدی کاشانی نے 7ویں جلد کے اندر باقاعدہ لکھا بھی ہے، ان کا یہ پورا فتویٰ سید آغے شیخ محمد رضا تبسی کا کہ پورا واقعہ جائے. آیت اللہ صادق روحانی، انہوں نے بھی گواہی دی، کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے، یعنی باقاعدہ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا ابو الحسن اصفہانی نے حرام قرار دیا تھا قمہ زنی کو، تو انہوں نے فرمایا آیت اللہ صادق روحانی نے کہ قمازنی اس دور میں بھی ہوتی تھی اور ہزاروں لوگ قمازنی کرتے تھے، اور ابو الحسن اصفہانی کے اس قدر مطیع اور فرما بردار تھے کہ اگر وہ ایک کلمہ بھی اس کے خلاف نکالتے تو ممکن ہی نہیں تھا کہ لوگ اس کی پیروی نہ کرتے، اور پوری رضایت کے ساتھ لوگ اس کو قمازنی کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد آیت اللہ شیخ عبد الحسین وائز خوراسانی، وہ خود فرماتے ہیں، ان کے تو باقاعدہ ویڈیو بھی ہے اس کے اوپر، انٹرنیٹ پہ بھی ان کا پورا ایک ویڈیو بیان ہے کہ انہوں نے ایسا کوئی حرمت کا فتویٰ نہیں دیا تھا. لہٰذا آپ دیکھیں کہ پورے جتنے بھی حوالے پیش کیے گئے ان میں صرف ایک ہی شخص بچتا ہے جس پہ یہ ساری چیز جا رہی ہے، وہ جعفر خلیلی. انیس المقلدین ثابت نہیں، اس کی کتاب میں تذکرہ ہی نہیں گئی. آیان و شیعہ تیسری جلد کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا، بعد میں جعفر خلیلی نے اس کے اندر آرٹیکل لکھا جس کے اندر مینشن کیا کہ وہ فتویٰ ہے، صرف ایک جعفر خلیلی. دائرۃ المعارف تشیع وہ خود ہی ان کے بیٹے نے ہی لکھی ہے، وہ وہیں سے فتویٰ نکال کے وہاں نقل کر دیا. اور ایک تاریخ سیاسی عراق، وہ کوئی فقہی کتاب نہیں ہے، وہ بھی ان میں سے انہیں سے نقل کر کے لکھ دیا گیا حسن شبر. تو پورا پتہ چلا کہ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی کے لیے جتنا فتویٰ پھیلایا گیا وہ صرف ایک شخص جس پہ علماء نے اعتبار نہیں کیا ہے، وہ صرف جعفر خلیلی. ورنہ کتنے مراجع ایسے، خود آقا میر جہانی، دیکھیے میر جہانی وہ ہیں ان علماء میں سے کہ جب بھی مجلس پڑھتے تھے بہار الانوار کی 110 جلدوں کا مطالعہ کر کے مجلس پڑھنے کے لیے جاتے تھے، آقا میر جہانی جو سامنے آپ کے. خود انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ وہ ہر قسم کی آزاداری امام حسین جتنی اقسام پائی جاتی ہیں سب کو آقا ابو الحسن اصفہانی جائز سمجھتے تھے، میر جہانی نے لکھا. تو اب چاہے حسن مظفر ہوں آیت اللہ، یا آیت اللہ محمد رضا تبسی ہوں، آیت اللہ صادق روحانی ہوں، اور آیت اللہ اب شیخ عبد الحسین وائز خراسانی ہوں، یا میر جہانی ہوں، اتنے بڑے بڑے علماء نے کہا ہے کہ ابو الحسن اصفہانی کا یہ نظریہ نہیں تھا، اور صرف ایک شخص ہے خالی جعفر خلیلی جس سے یہ منسوب بیان ہوا. تو آپ نے دیکھا کہ کتنی ساری کتابوں کے حوالے بھی چاہے آپ کو لکھے ہوئے نظر آ جائیں، لیکن بعض اوقات کوئی ایک جھوٹ اور افترا وہ اس طرح سے پھیلتا چلا جاتا ہے. اور صرف اس کے اندر ایک ہے جو میں نے اس سے پہلے کہا کہ علماء کہتے ہیں اتنی ساری گواہیوں کے بعد لگتا یہ ہے کہ آغا بہجت سے بھی اس معاملے میں اشتباہ ہوا ہے، ورنہ اتنے سارے علماء اور خاص طور پر رضا تبسی جو 15 سال ان کی خدمت میں رہے ہیں اور کہتے ہیں میں ان کی تمام دقت سے جانتا ہوں اور اپنی آنکھوں سے میں اور کانوں سے میں نے وہ پورا واقعہ جو ہے وہ دیکھا اور سنا ہے کہ جب ان سے سوال کیا گیا ابو الحسن اصفہانی سے تو انہوں نے جائز قرار دیا تھا. اب آ جائیے شیخ محمد حسین آل کشور غیتہ، بس اب 2-4 منٹ رہ گئے انشاءاللہ ختم ہونے میں. آپ ان کے متعلق بھی لکھا جاتا ہے کہ آیت اللہ شیخ محمد حسین آل کشور غیتہ اس کو حرام کہتے تھے، دیکھیے، اور کہا کہ یہ عنوان اول کے تحت حرام کہتے تھے، نہیں سرے سے خون نکالنا ہی جائز نہیں. حیرت ہے کس طرح سے افتراء پردازی کی جاتی. باقاعدہ ان کی کتاب ہے الآیات البینات، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ انسان کے لیے اپنے جسم سے خون نکالنا مباحات اصلیہ میں سے بالکل اصلی طور پر جائز. اور ایک دوسرا فتویٰ جو باقاعدہ ان کی آیات بیناتی کے اندر ہے کتاب کے، کہ سر پر اپنے تلواروں سے ضرب لگانا، خنجروں سے اور خون نکالنا، یہ اصل الاباحہ جو پورا قاعدہ ہے کہ یہ جائز ہے، بل راجحن، بلکہ رجحان رکھتا ہے کہ ایسا کیا جائے، بقصد اعلان و شعار للاحزان الحسینیہ، یعنی امام حسین پر غم و حزن کے اظہار کے طور پر. اور کہتے ہیں لیکن اگر بہت زیادہ ضرب ایسی لگائی جائے جو نقصان پہنچائے، جان ضائع ہونے کا یا کوئی کرونک مرض پیدا ہونے کا خوف پیدا ہو جائے تو پھر جائز نہیں ہوگا، لیکن عام طور پر اس کے زخم بہت جلدی اگر ٹھیک ہو جاتے ہیں تو پھر یہ حرام بھی نہیں رہے گا. تو باقاعدہ انہوں نے اپنے دیکھا کہ کتنا واضح طور پر. اور دوسری جو ان کا حوالہ الفردوس الاعلی جو ان کی کتاب ہے، اس میں تو انہوں نے لکھا کہ فلا یبدو ان یکون جائزن بل یکون حینئذن من المقربات، بلکہ بعید نہیں ہے کہ یہ قمازانی بالکل جائز ہے جسم سے خون نکالنا اس طرح سے، بلکہ یہ مقربات میں سے ہے، یعنی بہت زیادہ پسندیدہ ہے. اور کتنی ایسی، اور آیت اللہ کاشف الغیتہ کا پورا یہ فتویٰ آیت اللہ صادق روحانی نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ لکھا ہے کہ جس میں اس کو بالکل جائز قرار دیا گیا. خیر، اچھا، بہت ساری انٹرنیٹ والی چیزیں بھی آئی تھیں، تو اتنا اور بتا دوں کہ بہت سارے لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، وہ دیکھیں انٹرنیٹ پہ ہر چیز تو صحیح نہیں ہے، مجتہدین کی جو آفیشیل ویب سائٹس ہیں وہ تو آتھینٹک ہیں. اچھا اس میں عام طور پر جو ان آتھینٹسٹی جو مشہور کی جاتی ہے نا، وہ مشہور کی جاتی ہے وہ عام طور پر جو اردو یا انگلش تراجم ہوتے ہیں، اردو اور انگلش اگر سیستانی کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ بھی چند غلطیاں ہیں، لیکن عربی اور فارسی کی وہ ان کا دفتر کہتا ہے اس کی ہم وہ لیتے ہیں ذمہ داری، لیکن اردو اور انگریزی کے اندر جو عام طور پر جوابات ہوتے ہیں کیونکہ ترجمہ کرنے والے جو طالب علم ہوتے ہیں وہیں کے انہیں کو دیے جاتے ہیں، وہ اس نے جو ترجمہ کر دیا وہ مان لیا جاتا ہے، وہ یعنی اب اس کے مطابق ہی جواب ہوتے ہیں، تو اس میں غلطیاں ہو جاتی ہیں. لیکن عربی فارسی کی حد تک تو باقاعدہ یہ جو اب تو آغازستانی کا ذرا فارمیٹ چینج ہو گیا ہے، اب اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے، لیکن یہ جس زمانے میں پہلے تھا تو میں نے فتویٰ اپنے پاس سیو کر لیا تو اس میں یہ سوال پوچھا تھا کہ آپ کے انٹرنیٹ پہ جو ویب سائٹ ہے اس سے فتویٰ لیتے ہوئے کیا ہم اس پہ اعتماد کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جو بھی فتوے ہماری لجنہ استفتائیہ، لجنہ یعنی کمیٹی جو ہوتی ہے استفتا کمیٹی، وہ جو بھی فتوے جاری کرتی ہے وہ قابل اعتبار ہے، سوائے اس کے کہ کوئی واضح طور پر غلطی پتہ چل جائے، مثلا کہیں لکھا ہونا چاہیے حرام ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے حرام نہیں ہے، غلطی صاحب ہو گیا تو ایک وہ الگ بات ہے، لیکن اوور آل مجموعی طور پر وہ قابل اعتبار ہے. اسی طریقے سے یہ بھی پوچھا گیا تھا ان سے کہ شبکت الرافد، رافد جو آر اے ایف ای ڈی جو ہے، کیا یہ بھی قابل اعتماد ہے؟ تو اس پر بھی انہوں نے کہا کہ جی ہاں یہ بھی قابل اعتماد ویب سائٹ ہے. تو یہ عام طور پر اس میں ہوتا ہے تو تاکہ آپ کے دماغ میں رہے یہ چیز. اچھا اب آیت اللہ بہجت کے متعلق بھی ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی حرام قرار دیا تھا، سمجھ میں نہیں آتا کیوں، جو حرام کہیں اسے حرام کہیے، جو جائز کہتے ہیں اسے آپ جائز بنائیں، زبردستی بیانات کو بدلنا، فتووں میں ٹیمپرنگ کرنا، اس کی کیا ضرورت پیش آتی؟ یہ تو اخلاص کے بھی خلاف ہے، یہ جھوٹ بھی ہے، یعنی اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. آگے بہجت، آیت اللہ بہجت کے باقاعدہ استفتاءات ہیں، پوچھا گیا آپ تدبیر کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے اور جناب کیا یہ توہین مذہب کا باعث ہے بھی یا نہیں ہے، اور مخالفین اگر اس کی طرف انگوشت نمائی کریں مثلا تو کیا ہے، تو انہوں نے کہا حاضر جائز ولا باصفی ولا باصبی، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، جائز ہے بالکل. تو آغای بہجت بھی اس کے قائل تھے، کہتے تھے کہ اگر ضرر کوئی نہیں پہنچ رہا ہے اس سے جائز ہے، یہ بھی فتاوے ہیں ان کے، اور وہ فتویٰ تو آ گیا کہ کتنا بھی تمسخر اڑائیں ان کے تمسخر اڑانے سے فرق نہیں پڑتا ہے، وہ تو اور بہت ساری چیزوں کا تمسخر اڑاتے ہیں، یہ بھی پچھلی دفعہ آ گیا تھا. اب ایک مسئلہ اور بھی تھوڑے دن پہلے بھی آگے حافظ بشیر کی جب آئی تھی ایک ویڈیو، وہ بھی آج ٹائم نہیں رہا ورنہ وہ بھی دکھاتا، ابھی آیت الناصر مکارم شیرازی کی بھی باقی ہے اور آگے بشیر کی بھی، لیکن وہ آپ ویب سائٹ پہ دیکھ لیجیے گا کیونکہ وقت نہیں رہا. تو اس میں تھا کہ بچوں کے سر پر قمہ لگانا، اور بہت ایک لحاظ سے میڈیا ٹرائل کیا گیا ان کا کہ یہ کیسے ممکن ہے اور فلاں ہے. اچھا اگر ٹھیک ہے مان لیں ابھی وہ تو جو ہے وہ خود فتویٰ دیں گے یا دلیل ان کے پاس ہوگی، اور علماء بھی اس کے قائل ہیں. آیت اللہ بہجت ان سے احکام عزاداری کا جو سیکشن ہے ان کی ویب سائٹ پہ، نظر قمہ زدن بفرزن، پوچھا گیا ان سے کہ نظر کی تھی ہم نے کہ اگر بیٹا پیدا ہوا تو ہم ہر سال اس کے سر پہ قمہ لگائیں گے، کیا یہ نظر صحیح ہے اور کیا ایسا کرنا پڑے گا، نظر کو پورا کرنا پڑے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جب تک کہ شدید مشکل اور پریشانی نہ ہو، یعنی اگر شدید مشکل اور پریشانی مثلا کوئی بیماری ہے بچے کو کوئی اور وجہ ہے تو پھر تو نہیں عمل ہوگا اس پہ، لیکن اگر کوئی شدید مشکل اور پریشانی نہیں ہے تو اپنی نظر پر عمل کرنا پڑے گا، یعنی اس کے سر پہ قمہ لگانا پڑے گا. علماء نے یہ بھی کہا کہ بلکہ اس سے یہ لگتا ہے کہ آغاز جو بہجت کے اور استفتاءات دیکھیں فتاوے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ نظر مباح پہ بھی نہیں، اس کا شرعی رجحان ہونا چاہیے، مستحب چیز کی نظر مانی جا سکتی، اور وہ کہنے اس نظر پہ عمل کرنا پڑے گا، اس کا مطلب ہے وہ قمہ زنی میں یا تو رجحان رکھتے تھے یا اس کے مستحب ہونے کے قائل تھے، لیکن جائز ہونے کے فتاوے تو ان کے بہرحال موجود ہیں. اسی طریقے سے آیت اللہ صافیہ گل پائیگانی نے بھی کہا کہ ایک شخص نے نظر کی کہ میں اربعین میں پہ امام حسین کے اربعین پہ میں نظر کیے کہ میں چھپ کر قمہ لگاؤں گا، تو کیا عمل صحیح ہے اس کا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس نظر پہ عمل کرے گا، بس یہ کہ شدید ضرر نہیں پہنچنا چاہیے، ورنہ اشکال ندارت کوئی حرج نہیں. تو اگر صرف آپ یہ کہیں کہ انہوں نے صرف یہ غلط فتویٰ دیا ہے کہ کیسے، اچھا یہ بتا دوں زیادہ تر علماء اس طرح کی نظر پوری کرنے کے قائل نہیں، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ قمہ زنی کو حرام سمجھتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے عمل کی نظر جو ہے وہ کر سکتا ہے، یعنی مثلا میں کہوں کہ یہاں کی جو خواتین ہیں کہ میں نے نظر کی ہے کہ ان سب کو سورہ بقرہ یاد ہونی چاہیے، تو بھائی آپ نے اپنے عمل کی نظر کر دی نا، یا آپ نے دوسروں کے لیے عمل کی نظر کب سے کر رہے ہیں کہ میں نے نظر کر لی لہٰذا کوئی بھی آدمی مجھ سے کوئی کام کروانے کے لیے آ جائے. تو وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ ہر آدمی کو اپنے عمل کی نظر کر سکتا ہے، دوسرے کے فیل کے لیے نظر نہیں مان سکتا، تو اس لحاظ سے اس کے اندر ایک گڑبڑ ہے. لیکن وہ اس وجہ سے نہیں کہتے، لیکن زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ اس نظر کا پورا کرنا واجب نہیں کہ بچے کے سر پہ قمہ لگائیں. لیکن کچھ علماء ہیں ایسے جیسے حافظ بشیر ہیں، وہ بھی اس کے قائل ہیں، اور اپنا آیت اللہ بہجت قائل تھے، صافی گلپائیگانی قائل ہیں کہ اس نظر کے اوپر عمل ہوگا. تو ہم اس طرح سے کوئی بھی بات کو اچھالنا، کسی مرجے کے مسائل کو لے کر اور اس کے فقہی مسائل کے اوپر جو ہے وہ اپنی دلیلیں دینا، یہ جو ہے وہ صحیح کام نہیں. اچھا، اسی طریقے سے آیت اللہ بروجردی کا باقاعدہ ان کی رسالہ عملیہ جو اگر آپ دیکھیں تو اس میں انہوں نے کہا ہے، یہ اس کا بلکہ کتاب کا عکس بھی جو زمانے سب سے پہلی جو توضیح المسائل کے نام سے کتاب لکھی تھی وہ آیت اللہ بروجردی نے لکھی تھی، تو ان سے یہ پوچھا گیا، تو انہوں نے بھی کہا کہ اگر زیادہ مضر نہیں ہے انسان کے لیے تو جائز ہے، اس کے لیے کوئی مضر نہیں. آیت اللہ عراقی کا بھی یہ فتویٰ تھا جو امام خمینی کے استاد تھے کہ جسم پر ضرر زیادہ ضرر نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں. آیت اللہ صافی گلپائیگانی بھی اس کے قائل ہیں، یہ بھی ان کا فتویٰ ہے، تیزی تیزی سے جاؤں گا، پورا نہیں پڑھوں گا، لیکن سارے فتاوے ان کے موجود ہیں کہ بس شدید ضرر نہیں ہونا چاہیے ورنہ جائز ہے. آیت اللہ مرشی نجفی کا بھی فتویٰ ہے، انہوں نے آغا نائنی کے فتوے کی تائید کی. آیت اللہ گلپائیگانی سید محمد رضا گلپائیگانی، ان کا بھی فتویٰ تھا کہ بالکل اشکال ندارت، کوئی حرج نہیں، باقاعدہ ان کی ارشاد السائل کے اندر موجود ہے فتویٰ. آیت اللہ حافظ بشیر نجفی اب تو مشہور بھی ہو گیا اور وہ بھی اس کے جائز ہونے کے قائل ہیں. اچھا، اب ایک چیز اور بھی ہے، آیت اللہ باقر الصدر کے متعلق بھی اسی طریقے سے، یہ محمود غریفی ہیں جنہوں نے وہ کتاب لکھی جس میں آیت اللہ باقر الصدر سے متعلق دو افراد ایسے ہیں کہ جس پہ علماء نے اس بات کو قبول نہیں کیا، اور آیت اللہ باقر الصدر کو تیسرے شخص میں شمار کیا ہے کہ آغا سیستانی نے توقف کیا تھا، آغا نائنی نے توقف کیا تھا ابتدا میں، بعد میں جائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا، اور تیسری شخصیت باقر الصدر کی جنہوں نے اس مسئلے میں توقف کیا تھا. لیکن محمود غریفی نے اپنی کتاب کے اندر، کیونکہ کتاب لکھی پوری خلاف گئی ہے، تو اس کے اندر جو ان کی کتاب ہے اس میں انہوں نے ان کی طرف سے ایک بات منسوب کی ہے، اور ایک تیجانی سماوی کی طرف سے بھی انہوں نے ایک بات منسوب کی ہے. اچھا، تیجانی سماوی کہتے ہیں کہ میں نے اٹھا لیجیے سر، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے انہوں نے کہا تھا، مجھ سے کہا تھا آیت اللہ باقر الصدر نے، مختصر مدت کے لیے دو دفعہ آغا تیجانی کی صرف ملاقات ہوئی ہے باقر الصدر سے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ جتنے بھی افعال ہیں قمہ زنی وغیرہ کے، وہ یہ زیادہ تر جاہل افراد کرتے ہیں، اور کسی علماء نے اس کو جائز قرار نہیں دیا ہے بلکہ اس کو اب حرام ہونے کے فتوے دیے. علماء کہتے ہیں یہ بات ناقابل قبول ہے کہ باقر الصدر یہ بات کرے. ابھی آپ نے کتنے حوالے سنے، اتنے بڑے بڑے آیت اللہ اور علماء، ان کے گھر پہ قمہ زنی ہوتی تھی، وہ خود قمہ زنی کیا کرتے تھے، اور وہ کیسے کہہ دیں گے کہ آیت اللہ باقر الصدر کے یہ سارے جاہل لوگ کرتے ہیں؟ کتنی پوری تاریخ بھری پڑی ہے، سارے علماء کے اس پر فتاوے ہیں، اور کسی عالم نے اس کو جائز قرار نہیں دیا، ایک بالکل بے سند بات ہے. اور یہ بالکل ابتدائی دور کی بات ہے کہ جب تیجانی سماوی کنورٹ ہونے کے فیز سے گزر رہے تھے. تو بعض اوقات دیکھیے اس طرح سے چیزیں مشہور کر دی جاتی ہیں، اور اس طرح سے مشہور کی جاتی ہیں کہ چلیں وہ بھی آپ کو سنوا دوں. جیسے آیت اللہ بہجت سے ایک ایسی چیز منسوب کی گئی اسی زمانے میں، اب وہ سنیے آپ. چلیں آخری آخری چیز رہے گی، وہ بھی اچھا ہے، سنی لیں.
خدایا تو شاهد باش، راست میگم، امام زمانم شاهد است که راست میگم. آیت الله عظما بهجت سلمه الله تعالی الان زنده است، او دیگه شاهد نمیخواد چون زنده است. فهمن وقتی اون آقا یه چیزایی نوشت، مرحوم استاد الحسن اصفهانی فتوا داد، اعلام کرد که هر کسی میتواند قمه بزند واجب از امسال قمه بزند. آیت الله بهجت فرمود اون سال 700 مجتهد در نجف از آیت الله صاحب حسن اصفهانی مطابقت کردن قمه زدن. منم دیدم، هم میترسم و هم بنیه قمه زدن و هنر قمه زدن ندارم، از طرفی هم مقلد سید بودم، اصلا حسن اصفهانی بودم، نمیخواستم مخالفت کنم، لباس پوشتم رفتم تو غم زنا و اون لباس من خونی شده و نشستمش. آتولا بهجت فرمود لباس قمزنی خونی را نشستم، نگر داشتم، وصیت کردم، گفتم با من دفع کنید.
اب دیکھیں انہوں نے کہا کہ انہوں نے واجب قرار دیا تھا، آیت اللہ بہجت کا آپ نے پورا پڑھ لیا کہ ان کی سے ایک بات کو نسبت دی گئی، اب جا کر آیت اللہ بہجت سے پوچھ لی یہ بات لوگوں نے.
شده که مرحوم استاد حسن اصفهانی این سوالی قمی زدن رو مثل واجب کرده بودن، حضرت عالی هم تبعیت کردید ولی کن گفتن که لباسی هم داشت برای قمی زدنشون که گفتید که اینم تو کفن من بذارم، اینا این صحت داره از طرف از داری؟
اب دیکھیں اس طرح سے ہوتا ہے نہیں، بعض اوقات ایک غلط بات ان سے منسوب کر دی جاتی، مجتہد خود حیران پریشان ہو جاتا ہے نہیں میں نے تو کہا ہی نہیں کبھی بھی. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی کتابوں کے اندر بھی پھیل گئیں. تو اب بہرحال جو مراجع ہیں ان میں آیت اللہ صادق روحانی بھی جائز قرار دیتے ہیں، آیت اللہ میلانی بھی جائز قرار دیتے ہیں، آیت اللہ اسحاق فیاض بھی جائز قرار دیتے ہیں، آیت اللہ جواد تبریزی کے بھی فتوے ہیں، اس کے علاوہ آیت اللہ سعید الحکیم کے بھی ہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب آیت اللہ سعید الحکیم نے تو باقاعدہ کہا ہے کہ بھائی یہ ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر ایک فرعی مسئلہ ہے، ایک فروعی مسئلہ ہے، لوگوں کے عقائد اس میں الگ الگ ہیں، لوگ الگ الگ اس میں، تو اس کو ایک بحث کا وہ بنانے کی کوئی اور نہ اس کا اسلام پر کوئی دار و مدار ہے کہ جو قمہ زنی کرے گا وہ حقیقی شیعہ ہوگا، جو نہیں کرے گا وہ بالکل شیعت سے خارج ہو جائے گا، ایسا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اس کو اس کا بیس نہیں بنانی چاہیے. اچھا ایک بات اور بتا دوں، بہت سارے لوگ یہ بات کہنے لگے کہ بھائی ہمارا تو فریضہ ہے نا کہ ہم لوگوں کو بتائیں. مثلا اگر کوئی رہبر کی تقلید میں ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں مجبور کروں گا سب کو کہ وہ نہیں کریں اس بات کو کیونکہ مثلا رہبر نے منع کیا ہے، تو اب چاہے مجتہد نے اجازت ہی کیوں نہ دی ہم دوسرے کو نہیں کرنے دیں گے اور ہم امر بالمعروف کریں گے. توضیع المسائل میں باقاعدہ آپ پڑھ لیں جہاں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا سیکشن ہے، اس میں ایک شرط یہ ہے کہ جس کو بھی آپ امر بالمعروف کریں اسے معذور نہیں ہونا چاہیے. معذور کس کو کہتے ہیں؟ بہت ساری اقسام ہیں. اس میں ایک اس کو بھی کہتے ہیں جو شخص کسی ایسے مجتہد کی تقلید میں ہو جو اس کام کو جائز سمجھتا ہو. آپ کے مجتہد کے نزدیک کام حرام ہے لیکن دوسرے مجتہد کے نزدیک کام جائز ہے، تو ایسے شخص پر امر بالمعروف کرنا واجب نہیں. بھائی اس کے مجتہد کے نزدیک جائز ہے، امر بالمعروف کس بات میں کر رہے ہو؟ یہ آغا سیستانی نے بھی لکھا، آیت اللہ وحید خراسانی نے بھی لکھا کہ کوئی اجتہاد و تقلید کی وجہ سے کسی کام کو جائز سمجھ کے کر رہا ہے، کسی کام کو چھوڑ رہا ہے، تو اس کو امر بالمعروف نہیں کیا جائے گا، وہ اپنے مجتہد کے مطابق عمل کر رہا ہے. اسی طریقے سے آیت اللہ اسحاق فیاض نے بھی کہا کہ ازرو اجتہاد و تقلید کوئی اگر کسی کام کو کر رہا ہے، کسی کام کو چھوڑ رہا ہے، تو اس کو امر بالمعروف واجب نہیں. امام خمینی نے تو یہاں تک کہا کہ در این صورت امر با معروف و نہی از منکر برو واجب نیز تحریر الوسیلہ میں، نہ صرف کہ واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہم نیز، بلکہ جائز ہی نہیں ہے. جب وہ کسی ایسے مجتہد کی تقلید میں اس کو کام کو جائز سمجھ کے کر رہا ہے، اس کے مجتہد نے اجازت دی، تو ایسے شخص کو امر بالمعروف کرنا بھی حرام ہو جائے گا آپ کا. اچھا اب دیکھیے آغا رہبر نے باقاعدہ اس کے اوپر باقاعدہ فتویٰ بھی دیا کہ اتنا زیادہ سوشل میڈیا پر یہ چیز اچھل گئی کہ باقاعدہ ان کو فتویٰ دینا پڑا کہ ایسے موضوعات کو اس طرح سے موضوع گفتگو بنانا جو کہ مومنین میں اختلاف کا باعث بن جائیں، ایسی گفتگو حرام ہے. تو وہ تمام افراد کے جو کہ گالم گلوچ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے مجتہدین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں اور ان کے فتووں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ان کے نظریات کو غلط ثابت کر رہے ہیں، سب مومنین کے درمیان جھگڑے اور فساد کا باعث ہے. صرف اور صرف بہت ہوا تو فتویٰ کوٹ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں. باقاعدہ آغا رہبر نے ایک فتویٰ جاری کیا. تو دیکھیے یہ ہماری مرجعیت ہی ہے کہ جس نے ہمیں ولایت فقیہ جیسا نظام دیا ہے. خدا رہبر معظم کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے تمام علماء اور مراجع کی بھی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں نتیجہ لب لباب تمام گفتگو کا یہ رہا کہ ہر شخص اپنے مجتہد کے فتوے کے مطابق عمل کرے. اگر آغا رہبر کی تقلید میں ہے تو وہ کسی بھی جگہ پوری دنیا میں اس کام کو نہیں کر سکتا. آغا سیستانی کی اگر تقلید میں تو یا تو وہ توقف کرے، احتیاط کرے، اور اگر کرنا چاہے تو دیگر مراجع علم میں دوسرے نمبر پہ ہوں ان کی طرف رجوع کرے. وہ اگر اجازت دیتے ہیں تو کرے، اجازت نہیں دیتے تو نہ کرے. بس یہ اتنا سا مختصر سا تھا، بات تو ایک جملے ہی کی تھی، یہی حل نکلنا تھا آخر میں، لیکن بات آپ نے دیکھا کہ بیچ میں بہت سارے ایسی چیزیں پھیلتی چلی گئیں کہ آپ کو بھی بہت سی جگہ بوریت ہوئی، کہیں معلومات میں شاید اضافہ بھی ہوا ہو. تو گفتگو یہاں پر اگرچہ اس دفعہ مراسم عزا کے حوالے سے میں نے کہا نا 100-200 فقہی مسئلے کم سے کم عزاداری کے بیان کرنا تھے، لیکن پورا آپ کا سیشن ختم ہونے پہ آگے ایک دو دو تین کلاسیں رہ گئیں اور صرف ایک مسئلے کو ہم ڈسکس کر سکے، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ مزید موضوعات کے اوپر بھی گفتگو، اگر خدا نے توفیق اور علم دیا تو اس پہ گفتگو ہوگی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله.